پاکستان میں اسلام کے نام پر جاری دہشت گردانہ کاروائیاں، خصوصاً خودکش حملوں کے بارے میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے فتاوی اور دانشور حضرات کی آرا پر مشتمل تحقیقی اور دستاویزی فلم، جس کو دیکھ کر کوئی بھی باشعور انسان بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے، اور یہ دہشت گردانہ کاروائیاں اسلام دشمن طاقتوں اور ان کے ایجنٹوں کی اسلام کو بدنام کرنے کی بھیانک سازش ہیں۔
مشکات میں بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم درج ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی جان لینا سوائے تین وجوہ کے حلال نہیں۔ ایک، جان کے بدلے میں جان، یعنی اس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو اور قصاص میں اس کی جان لی جائے۔ دوسری، شادی شدہ زانی، اور تیسری، دین سے نکلنے والا، یعنی جو مرتد ہو جائے۔ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی 48 حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، لہذا شرعی طور پر کسی محفوظ الدم مسلمان کی جان کو حلال جان کر، سنیے گا غور سے ناظرین، کسی بھی محفوظ الدم مسلمان کی جان کو حلال جان کر یا اسے کار ثواب اور ذریعہ دخول جنت سمجھ کر کسی شرعی جواز کے بغیر قتل کرنا تمام آئمہ کے نزدیک کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلم کی جان و مال بھی محفوظ ہے، اور اگر کسی مسلمان نے اس کو بغیر کسی وجہ شرعی کے قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی واجب القتل ہے اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ وہ شرعی وجوہات جن کے سبب کسی مسلمان کا خون مباح ہو جاتا ہے وہ یہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان العیاذ باللہ مرتد ہو جائے، کسی کو ناحق قتل کرے، اور شادی شدہ زانی ہو۔ ان وجوہات کے سوا مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اور جو مسلمان ان وجوہ میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے تو پھر وہ محفوظ الدم نہیں بلکہ مباح الدم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جان کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ لیکن اس کے باوجود اس کو قصاص یا حد شرعی میں قتل کرنا عوام کا کام نہیں بلکہ یہ اسلامی حکومت کا منصب اور اس کی ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک کی چوتھی انتہائی اہم سورہ النساء کی 93 آیت یہ کلام کرتی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے تحت مومن کے قاتل عامد کو آخرت میں جہنم کی دائمی سزا، اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب عظیم کا سزاوار قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس پر مفسرین اور فقہ نے بحث کی ہے کہ آیا اب قتل عمد کا مرتکب ابدی اور دائمی جہنم کی سزا کا حقدار ہے یا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ حکم مطلق اور قطعی ہے تو بظاہر یہ قرآن کی اس آیت سے متعرض ہے جو میں سورہ نساء کی 48 آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس استثناء کے عموم میں تو قتل عمد بھی آتا ہے، چنانچہ ان دونوں آیات میں تدبیق کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت 93 کی تفسیری بحث میں علامہ محمود نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اگر اس آیت کو اپنے ظاہری مفہوم پر قائم رکھا جائے تو پھر مومن کے قاتل عامد سے مراد وہ قاتل ہوگا جو اسے حلال سمجھ کر قتل کرے، تو پھر ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی یہ پھر محل نزاع ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں رہنے والے تمام ایسے پابند آئین و قانون غیر مسلم جو پاکستان کے مستقل شہری ہیں یا بذریعہ ویزا آنے کی وجہ سے قانونی طور پر حکومت پاکستان کی امان میں ہیں اور جنہوں نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کیا جس سے وہ مباح الدم ہو گئے ہوں، ان کی جان و مال بھی محفوظ ہے اور ان کو کسی وجہ شرعی کے بغیر حلال جان کر یا کار ثواب سمجھ کر ناحق قتل کرنا حرام ہے اور شدید ترین گناہ ہے، اور حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یاد رکھو کہ جو شخص مسلمان ریاست میں کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جس کا ریاست سے معاہدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو وہ اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی کرتا ہے، ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔
اور یہ فتوے تو اب آئے نا 2009 میں، تو اس وقت تک جو امام بارگاہیں اور مسجدیں اور جو خون ہو رہا تھا پاکستان میں وہ کیا انڈینز کا خون تھا؟ جب امام بارگاہوں میں 60-60 لاشیں اٹھ رہی تھیں تو اس وقت تو کسی کو ہوش نہیں آئی، اب جب وہ سارے خلاف ہو گئے ان کے جنہوں نے یہ کیا، تو اب جا کے جب مولانا صاحبزادہ فضل کریم صاحب وغیرہ نے تو اب جرت کی ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ جہاد تو شروع کی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، کم از کم یہ لوگ اب آگے آئے ہیں تو شاید اب انشاءاللہ جلد یہ ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ ہمیں بجلی میں مدد نہیں دیتا، ہمیں زراعت میں نہیں دیتا۔
ضرورت آج اس بات کی ہے کہ یہ ایک قسم کی کھچڑی پک گئی ہے، اتنی گہری کھچڑی پک گئی ہے کہ اس کو چاول کو اور دال کو علیحدہ کرنا مشکل ہوا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کہنا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ درست نہیں ہے، مسلمان وہ ہیں لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور اسلام کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں دو مسلمانوں کا ایک بار ٹکراؤ ہوا ہے، اس ٹکراؤ کی جگہ کا نام ہے کربلا۔ اس میں ایک طرف یزید تھا، ایک طرف امام حسین علیہ السلام تھے،
ٹھیک،
900,000 ادھر مسلمان تھے، وہ بھی داڑیوں والے تھے، حدیثوں کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، بڑے بڑے زبردست فتویٰ دینے والے مفتی تھے،
18,000 حفاظ قرآن تھے،
اور ادھر بھی ایسے ہی تھے، مفتی تھے، حافظ تھے، قرآن کو جاننے والے تھے۔ یہ دو اسلام تھے، دونوں کا ٹکراؤ ہوا، ایک ریلیجس اسلام تھا اور ایک حکومت والا اسلام تھا۔ یہ دونوں اسلام کا سفر ہوا، حکومت والا اسلام بھی چلا اور ریلیجس اسلام بھی چلا، مگر ریلیجس اسلام بہت دبا ہوا، بار بار قتل ہونے کے باوجود کہیں کہیں نحیف آواز نکالتا تھا، مگر پولیٹیکل اسلام، حکومتی اسلام جو تھا وہ بڑے زور سے چلا،
ملکیت قائم ہوئی،
یزیدی کے بعد مروان ابن الحکم آیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، اس کا 10 سال کا ٹینیور تھا، اس کے بعد حشام بن عبد الملک آیا، پھر سلمان بن عبد الملک آیا، پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک آیا، پھر ولید بن عبد الملک آیا،
پھر اس کے بعد
عباسیوں کا دور، ایک طویل عرصہ ہے چلتا ہوا، آخر کار یہ 110 سال کا عرصہ بنو امیہ کا رہا، 650 سال عباسیوں کے رہے، پھر اس کے بعد وہ آ گیا
فاطمی،
ہاں نہیں ہلاکو خان آ گیا، ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ آ گیا، زندہ شاہ کے بعد تیمور لنگ آ گیا، تیمور لنگ کے بعد بابر، بابر کے بعد ہمایوں، ہمایوں کے بعد اکبر، اکبر کے بعد شاہ جہاں، پھر اورنگزیب، اور پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر، پھر 200 سال انگریز کی حکومت، پھر پاکستان بنا۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اسلام جو حکومت کی طرف سے چلا ہے وہ کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت مفتی بھی تیار ہوئے، حافظ بھی تیار ہوئے، اور پھر ایک خاص قسم کا جینوسائیڈ کرنے والے لوگ تھے، قتل کرنا، بربریت کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اور میں ایک سیکنڈ کے لیے عرض کر دوں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا سخت تھا، لیکن ہم نے اسے سنی شیعہ میں تقسیم کر کے ہی کہا یہ شیعوں کا ہے، یہ سنیوں کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلے سال 3 سال 2 ماہ 4 دن حکومت یزید کی رہی، لیکن ہوا یہ کہ دوسرے سال اس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا 12,000 سپاہی دے کر، جس نے آ کے مدینے کی مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مسجد نبوی میں 3 دن تک 12,000 گھوڑے بندے رہے اور 6 ماہ تک وہاں پر غلازت صاف ہوتی رہی۔ دوسرا کام جو اس نے کیا، تیسرے سال خانہ کعبہ کو منجلکوں سے برباد کیا، خانہ کعبہ کو جلائے، شاعر اللہ جل گئے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد اس کی 5 وصیتیں ہیں، اس کی آخری وصیت میں پڑھوں گا، باقی کوئی نہیں۔ اس نے آخری وصیت میں مسلم بن عقبہ نے لکھا ہے، جسے عزت و احترام سے لوگ دیکھتے ہیں مسلمان، اس میں 5ویں یہ لکھی ہے کہ دیکھو میں بچ تو نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میری وصیت یاد رکھیے، میں نے اپنی بخشش کے لیے خدا کے گھر سے ایک ہی کام اچھا کیا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ کو ڈھایا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی امیر کی اطاعت کی ہے اور اس آیت کے تحت کی ہے وطیع اللہ وطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، میرا اولی الامر چونکہ یزید ہے میں نے اس کی اطاعت کی، اس لیے اس جرم کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں جو خانہ کعبہ میں نے گرایا ہے میں بخشا جاؤں گا۔ اب یہی ٹرانسمٹ آگے ہو رہا ہے اور یہی صوفی محمد اسی مشن کو لے کے آگے چلے ہوئے ہیں، یہ مسجدوں میں بم مارنے والے کو باہر سے نہیں ہے، تمام بار گاؤں کو تباہ کرنے والے باہر سے نہیں ہے، یہ وہی تعلیم ہے۔ افضال بھائی یہ سارا کچھ ہم کر لیں اس کا حل نہیں ہے، اس کا ہر لانگ ٹرم پلان ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں تعلیم پر زور دینا پڑے گا، ہمیں پڑھانا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا، جب تک اصلی اسلام ہم نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک مسلمانوں میں۔
صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب خودکش حملوں کے بارے میں مختصر اپنی رائے دے دیجئے۔
دیکھیں یہ قطعی طور پر خودکش حملہ نہ عقلی طور پر نہ منطقی طور پر جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر ہم کھلے دل سے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ایجنٹ ہیں تو یہ غلط ہے، وہ ایجنٹ ہیں اگرچہ انہوں نے اسلام کا لباس پہنا اور آج اپنے آپ کو طالبان کہلاتے ہیں۔
یہ جو ہمارے طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ظلم کا نظام ہے، اس ملک میں بے حیائی ہے، اس ملک میں ہمارے حکمران امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے ہمارا فرض بن جاتا ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سوات میں موقع مل گیا ہم نے ہاتھ سے منع کر دیا، ہمیں ادھر موقع مل رہا ہے ہم نے ادھر کر دیا، اور باقی پاکستان میں بھی موقع ملے گا تو ہم یہ کریں گے۔ تو آپ کیا اس حدیث پہ عمل کرنا نہیں چاہتے جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان غلط کر رہے ہیں؟
دیکھیے سوچنے کا مقام ہے کہ 9/11 سے پہلے یہ حدیث کہاں چلی گئی تھی، اس سے پہلے اس پر عمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ اگر 9/11 کے بعد کوئی نئی حدیث آئی ہے تو پھر اس پر سوچنا چاہیے۔ اگر حدیثیں اس زمانے میں بھی تھیں لیکن امریکیوں کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ آج میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 9/11 خود ایک بہانہ تھا اسلامی معاشروں اور اسلامی ممالک پر یورپ اور استعماری قوتوں کے قبضے کا، اور اس میں انہوں نے دو طبقات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو مذہب کے نام پر تہجر اور پتھر کے دور کی پرستش کرتا ہے، اس اسلام کے جدید اور عصری تقاضوں سے نا آشنا اور نا آگاہ ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو مذہب کو کنارے پر رکھ کر سب کچھ یورپ کی ترقی میں پاتا ہے، خیبر سے لے کر کراچی تک مذہبی مقامات کو نشانہ بنانے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ امریکہ کو یا کسی مذہبی فرقے کو؟ اگر کسی مذہبی فرقے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے تو ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔
لیکن جو لوگ آپ کے مطلب فکر کے لوگ بھرپور حمایت کر رہے ہیں فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کا،
بالکل کر رہے ہیں،
وہ وہاں پہ فدائی حملے بھی کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ بھی، وہی اصول یعنی جتنی حمایت آپ ادھر کر رہے ہیں اسی شرعی اصول اور اسی جذبے کے تحت آپ افغان طالبان کے جدوجہد آزادی کی وہ حمایت کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو چیز ادھر جائز ہے اور فرض ہے وہ افغانستان میں یا پاکستان میں عام کے حرام کیسے ہو جاتا ہے؟
دیکھیں افغانستان اور فلسطین کا آپ تقابل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان اور فلسطین یا پاکستان اور افغانستان کا نہیں۔ جہاں تک فلسطین میں مجاہدین کی حمایت کا تعلق ہے، یہودی اور صہیونی لابی نے باہر سے آ کر اس سرزمین کے باسیوں کو باہر نکالا، ان کا قتل عام کیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، لہٰذا ان کی ناموس جان مال کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو۔
افغانستان میں نیٹو نے یہ نہیں کیا یا قبائلی علاقوں میں یہ نہیں ہو رہا؟
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کی ان نیٹو فورسز نے ایک اسلامی ملک اور اسلامی معاشرے کو نشانہ بنایا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس حوالے سے جو سپورٹ جو کر سکے اس کو کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ خود براہ راست کیوں نہیں جاتے، پاکستان کے اندر اس وقت مکتب تشیع کے فرزند جہاں پر باقی لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں ان میں سب سے پہلا نشانہ شیعہ ہیں۔ اس اعتبار سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنے ملک کو بچائیں، اپنی سرزمین اور آئین اور قانون کو بچائیں، پھر دوسرے۔
بہت شکریہ شہیدی صاحب، امین شہیدی صاحب جی۔
رسول کریم کی جو سنت ہے اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے وہ کبھی بھی ہمیں مسلحانہ جد و جہد کی اجازت نہیں دیتا جب تک اسلامی مملکت قائم نہ ہو اور اس اسلامی مملکت کے اوپر کوئی ایسا حاکم نہ ہو جو عادل ہو۔ تاریخی اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ خوارج کا رستہ تھا کہ معاشرے کو، معاشرے کے امن کو، وہاں کی امنیت کو، لوگوں کے پرسکون زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں اور نعرہ ایسا لگائیں جو پیارا ہو۔
خوارج کا جو سب سے بڑا نعرہ تھا لا حکم الا للہ کا تھا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، نعرہ بڑا پیارا تھا، لیکن امیر المومنین علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، بہت خوبصورت نعرہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو مضموم عقائد اور نظریات ہیں وہ انتہائی گھناؤنے ہیں، اور اس سے جو ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ ایک باطل ارادہ ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی فقیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر امر بالمعروف کے لیے بھی حتیٰ عام عوام کو، بے گناہ عوام کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے۔
عبدالقیوم نقوی صاحب، خود کش حملوں کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں؟
میں عرض کروں جی آپ کی خدمت میں، پاکستان میں جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، میں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بھائی مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس میں بالکل انصاف سے کام نہیں لیا۔ یہ کیا جواز ہے کسی مسجد، فرض کر نشتر پارک میں ہوا، کیا جواز تھا نشتر پارک میں خودکش حملے کا؟ وہاں ہوا جی، بینظیر بھٹو کے جلوس پہ ہوا، کیا جواز تھا اس خودکش حملے کا؟ کیسے کس طرح ہم سیٹسفائی کریں گے؟
ملو والی میں ہوا
جی، ابھی یہاں چکوال میں ہو گیا، اس سے پہلے مولانا محمد خان شیرانی کے مدرسے میں ہوا جی، وہاں کوئٹہ کے پاس محمد خان شیرانی صاحب جہاں کسی مدرسے میں گئے وہاں خودکش حملہ ہوا، اس کا کیا جواز تھا؟ کہ یہ کیا جواز، کیا کہاں سے کون سی آیت لائیں گے
اس پر اتفاق
کروں؟ جہاں بھی بات ہوئی ہے خودکش حملوں کی، ہمارے بعض برادران اس کو نتھی کرتے ہیں ڈرون حملوں کے ساتھ۔ میں ان سے سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ ڈرون حملے کون سے امام بارگاہ سے ہو رہے ہیں؟
مسجد سے ہو رہے ہیں؟
کون سی مسجد سے ہو رہے ہیں؟
خانقاہوں،
کون سی خانقاہ کے اندر سے ہو رہے ہیں؟ کون سی خانقاہ ہے جو امریکنز کو بلا کر ان کو ویلکم کہہ رہی ہے؟ آج تک کون سا ہمارا ادارہ، ہمارا اہل تشیع کا، جس کے سب سے زیادہ جن کے امام بارگاہوں میں اور مساجد میں خودکش حملے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے کون سے ادارے نے امریکنز کو پاکستان میں ویلکم کہا ہے؟ ہم نے امریکنز کے، حضرت مجھے ایک گزارش سن لیں، ہم نے امریکنز کے وجود کی یہاں مذمت کی، امریکنز کی ہمارے داخلی پالیسی میں ان کی مداخلت کی مذمت کی، ہم نے ان کے یہاں پاکستان کے اور حتیٰ کہ افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ تھی وہاں پر جو امریکنز نے اٹیک کیا تھا ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی، اور یہ تاریخ میں موجود ہے۔ میری گزارش سن لیں، اب اس کے باوجود بتائیں کیا جواز بنتا ہے ڈرون حملوں کو بہانہ بنا کر کے شیعہ کشی کا؟
محمد، میرے قائد محمد سلیم قادری شہید رحمتہ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا ان کے رفاقہ کے ساتھ، تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جمعے کی نماز پڑھانے جا رہے تھے اور ایک پیچھے جو گن مین تھا اس کی فائرنگ سے ایک بندہ مرا۔ اس وقت اس کی داڑھی اور اس کا لک سرما لگا ہوا، جب اس کو جنا اسپتال کے اندر، سول اسپتال کے لے کر گئے، تو وہ جب اس کی ہم نے ویریفیکیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ سپاہی صحابہ سے اس کا تعلق تھا، ارشد پول کا اس کا نام تھا، جس کی
چلو اس پر تو پابندی لگی نا، سپاہی صحابہ
پابندی تو لگ گئی، لیکن ایک چیز تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی، اب تو ایجنسی پر ڈال لیتا ہے۔
ایک بات ہے کہ عوام کو ہسپتالوں کے اندر عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جہاں بھی عام لوگوں کو مارا جائے گا اسلام اس کی نہ اجازت دیتا۔
بہت شکریہ لدھیانوی صاحب۔ اور
یا حرام قرار دیں یا پھر واجب قرار دیں، تجورت ہونی چاہیے، خاموشی جو ہے یہ جرم ہے۔
2004 میں میں نے تمام مکاتب فکر کے 58 سرکردہ علماء کی تائید کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کیا تھا قتل نا حق کے عنوان سے، خواہ وہ خودکش حملہ ہو یا ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، کہ انسانی جان کو ظلمن لینا حرام قطعی ہے اسلام میں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کچھ عرصے سے ملک ملت کی مقتدر شخصیات کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک عظیم سانحہ ہے۔ چند سالوں سے خواہ وہ سنی علماء ہوں یا شیعہ علماء ہوں، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی شیعہ یا سنی جھگڑا نہیں ہے، اب یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ لوگ کہ جو مقتدر شخصیات کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں، کہ جس سے ملک اور ملت کا ایک عظیم نقصان ہے، دونوں طرفوں سے جو شہید ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سانحے ہو رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک کوئی آدمی جو ہے وہ پکڑنے میں آیا، اور اگر پکڑ میں آتا بھی ہے تو قانون جو ہے وہ پھر حرکت میں نہیں آتا۔
کوئی اسامہ ایگزسٹ نہیں کرتا،
بالکل نہیں، اسامہ کا جو باپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ ایک اور منافق بہت بڑا یہاں پر ڈکٹیٹر گزرا، ضیاء الحق، اس نے کیا کیا تھا، فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، لیکن فیڈریشن کورٹ کو دو ہتھکڑیاں پیدا دی، دو بیڑیاں پیدا دی، کانسٹیٹیوشن پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل پروسیڈرل لاز ہیں تمہارے دائرے کار سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے کار سے خارج، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طریقے سے مالیاتی معاملات 10 سال تک خارج. یہ منافقت ہے ہماری جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی کی ایک شکل آپ نے صحیح کہا ہے، یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعض بعض. لیکن یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں اصل جو ہے خودکش بمباروں کے اندر اصل رول ہمارے دشمنوں کا ہے، ہمارے یہاں کے لوگ نہیں ہیں یہ. ہاں ایک ہمارے یہاں طبقہ پیدا ہوا ہے بدقسمتی سے، جیسا کہ خوارج کا طبقہ پیدا ہو گیا تھا ایک زمانے میں، وہ حالانکہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے اطاعت گزار، تہجد گزار اور نمازی اور روزے دار، لیکن یہ کہ بس ایک معاملے میں غلطی ہوئی ان سے کہ یہ جو حکم مان لیا حضرت علی نے تو کافر ہو گئے.
ڈاکٹر صاحب پروگرام کا میرے پاس
اور یہ فتوے تو اب آئے نا 2009 میں، تو اس وقت تک جو امام بارگاہیں اور مسجدیں اور جو خون ہو رہا تھا پاکستان میں وہ کیا انڈینز کا خون تھا؟ جب امام بارگاہوں میں 60-60 لاشیں اٹھ رہی تھیں تو اس وقت تو کسی کو ہوش نہیں آئی. اب جب وہ سارے خلاف ہو گئے ان کے جنہوں نے یہ کیا، تو اب جا کے جب مولانا صاحبزادہ فضل کریم صاحب وغیرہ نے تو اب جرت کی ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ جہاد تو شروع کی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، کم از کم یہ لوگ اب آگے آئے ہیں تو شاید اب انشاءاللہ جلد یہ ختم ہو جائے گا مسئلہ. لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ ہمیں بجلی میں مدد نہیں دیتا، ہمیں زراعت میں نہیں دیتا.
اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے یا کہ امریکہ کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع میں تو ہماری تھی نہیں. جب ہم نے 9/11 کے بعد وہ یو ٹرن لیا تو اس وقت جنرل مشرف نے طالبان کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دینا شروع کیا، اس کے بعد پھر معاملات بگڑتے چلے گئے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں ہمارے عام لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بے وجہ. یہ جنگ ابھی نہیں رک سکتی اس طرح سے کہ اگر ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے ہار مان لی، ہم پسپا ہو جاتے ہیں، چلیے ہم اپنی فوجوں کو بلا لیتے ہیں سوات سے، ہم اپنی فوجوں کو بلا لیتے ہیں وزیرستان سے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ طالبان اور دہشت گرد اور دوسرے انتہا پسند آگے بڑھتے چلے جائیں گے جب تک وہ پورے پاکستان پہ قبضہ نہیں کر لیتے. اس واسطے اب مجبوراً یہ ہماری جنگ بن گئی ہے. اگر ہم ان کو نہیں روکتے تو یہ خودکش حملے صرف نہیں ہوں گے، اب تو وہ پورے پاکستان کو اپنے گھیرے میں.
پرویز صاحب وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس کے لیے ان کو پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے. 18 فروری کے انتخابی نتائج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے جو حامی عناصر ہیں ان کو انتخابات میں شکست ہوئی ہے، تو آگے کیسے بڑھیں گے وہ؟
یہ ان کے حامی تھے کہ نہیں پتہ نہیں، مولانا فضل الرحمان خود ان کے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کوئی مذہبی لیڈر اب باہر نکل نہیں سکتا، ان کو ڈر ہے کہ وہ بھی اڑا دیے جائیں گے. ہمارا پالا جن لوگوں کے ساتھ اب پڑا ہے وہ منطق اور عقل سے بالکل دور جا چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سرجن جنرل صاحب تھے وہ تو متقی پرہیزگار سچے مسلمان تھے، وہ بھی نہیں بچ سکے، کوئی نہیں بچ سکتا اب ان سے.
وہاں سی آئی اے کا جو اسپیشل سروس گروپ ہے وہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہاں اگر گئے ہیں آپ کو معلوم ہے، خود انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے نیو یارک ٹائم میں کہ 50 اپنی یونٹس ڈپلوائے کیے ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر. وہاں بنٹے کھیلنے کے لیے وہ نہیں رہی بٹھائی گئی ہیں، کوئی کام کر رہی ہیں نہ. وہ کیا کام ہے؟ وہ کام سامنے آ گیا. کیا کرنا ہے؟ شریعت کو بدنام کروانا ہے، پاکستانی فوج کو الجھا کے ان کی طاقت کو کمزور کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہا جا سکے کہ ان کو نیوکلیئر صلاحیت یہ سنبھال نہیں سکتے، اس سے چھین لینی چاہیے. ہدف بڑے واضح ہیں.
شاہ صاحب یہ بتائیں القاعدہ ختم ہو گیا؟ اسامہ وہ
القاعدہ تو ان کے لیے الفائدہ تھا نا.
وہ ختم یعنی اب انٹر طالبان
کی انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ القاعدہ بقول ان کے صرف 100 لوگ ہیں. یہ اسی طرح ویتنام میں پھر آتا ہوں، اس میں ایک بنائی تھی جانسن نے ڈومینو تھیوری کہ اگر ہم سائیگون میں نہیں لڑیں گے تو یہ کمیونسٹ جو ہے سان فرانسسکو آ جائیں گے. تو یہ ہوا کھڑا کر دیا تھا انہوں نے، وہ ختم ہو گیا. اب بیسک
ان میں سے اکثریت ڈرون حملوں میں ماری گئی، تاریخ میں
لکھا جائے گا.
اچھا
اور دو مین قائدین
القاعدہ کے اوپر یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہیں جی یہ امریکہ نے اسرائیل سے کافی سیکھا ہے اس میں.
یہ اسرائیلی ماڈل ہے اور لیکن یہ امریکن ماڈل کے لیڈرز کو یہ ماڈل انہوں نے خود ویتنام میں بھی کیا تھا. ویتکانگ کے ٹاپ لیڈرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا.
اس کو پریزیڈنشل فائنڈنگ کہتے ہیں اور باقاعدہ اسیسینیشن آتھرائز کی جاتی ہے امریکہ کے اندر. یہ بڑے کلرز ہیں, آپ ان کو ایسے نہ دیکھیں, سافٹ فیسڈ اور جمہوریت اور ہیومن رائٹ, یہ اور باتیں ہیں ان کی. ابھی آتے ہیں القاعدہ کے اوپر. القاعدہ کے اوپر دیکھیں, ہمارے 1240 لوگ ابھی تک ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں, جتنے ابھی تک ہوئے نا, اس میں سے خود ان کا کہنا ہے کہ 15 جو تھے وہ القاعدہ کے تھے. اب ریشو یہ ہوئے, یعنی فار ایوری 100 انوسنٹ پاکستانی کلڈ دیر از اونلی 1 القاعدہ اکارڈنگ ٹو. تو آپ بتاؤ کہ کتنے پاکستانی تم مار رہے ہو. ایک تو اکسا کے ان کو تیش دے کے 2000 سے زیادہ ہمارے یہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں اپنے ٹرائبز مین کو اکسانے کی وجہ سے. تو دونوں
100:1 کا ریشو ہے. اگر 100 ہیں تو اور کتنے مارنے پڑیں گے؟ 10,000.
یہ تو 1,000 دیکھو, 100 کے کہہ رہے ہیں نا.
نہیں, 10,000 اور ماریں گے سیویلین تو
پھر وہ تو ان کو ملیں گے. نہیں دیکھیں, میں بتاؤں کہ اگر القاعدہ کا کہے کہ یہاں 50 آدمی ہیں, میرے خیال میں 50 سے زیادہ نہیں ہوں گے, اگر رہ گئے ریمننٹس ان کے, تو 50 تو جرمنی میں بھی ہوں گے, 50 تو انگلینڈ میں بھی ہوں گے, 50 تو میرے خیال ہے ایجپٹ میں بھی ہوں گے, کہاں کہاں جائیں گے
سلیپر سیلز.
دوسرا یہ ہے کہ القاعدہ نے تو بالکل ہی شفٹ کر دیا, انہوں نے ان کو آف بیلنس کر دیا.
افریقہ
پہلے ان کو افریقہ
یمن یمن
جہاں وہ نیا بیس بن رہا.
جی جی جی,
القاعدہ کی اگر کوئی اسٹریٹجی ہے تو اٹ از ڈیزلنگ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو اوے فرام سینٹرل گریویٹی. دیکھیں القاعدہ کی موٹیویشن تو فلسطین ہے اور نہیں ہے, افغانستان نہیں ان کی موٹیویشن, لیکن ان کو رانگ سائڈ کے اوپر لا کے.
کوئی اپنا کمال نہیں ہے, کوئی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے, یہ مقامی مزاحمتی تحریکیں ہیں.
اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امام علی مقام صرف مردوں کے نہیں, صرف عورتوں کے نہیں, صرف خواص کے نہیں, صرف عوام کے نہیں, صرف اہل تشیع یا اہل تسنن کے نہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں, وہ ہر ایک کے امام ہے, وہ ہم سب کے حسین ہے اور ہم سب اس کے ہیں. امام حسین کا ذکر, ان کی یاد اور محرم کا ایک عاشور, یہ الحمدللہ اس امت کو اور امت سے بڑھ کر انسانیت کو اتفاق, اتحاد, امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے. ہم ذکر رسول کرتے ہیں, جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من الحسین والحسین منی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے, جو میرے ذکر سے اپنے زبان کو معطر منور کرتا ہے وہ حسین کا ذکر کرتا ہے, میرے ذکر اور حسین کے ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہماری سعادت ہے کہ اس مجلس میں جمع ہو گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حسنیت ایک ابدی اور زندہ جاوید پیغام کا نام ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی اہل اسلام ہے, اہل ایمان ہے, اور جن کے آنکھوں کا سرما خاک نجف اور مدینہ ہے, وہ کبھی انشاءاللہ تعالی باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے. فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا, کتاب اللہ و عترتی, میں نے اپنے کتاب کو چھوڑا ہے اور اس کے عملی تعبیر کے لیے اپنے آل اطہار کو چھوڑا ہے, جب تک ان پر آپ قائم رہیں گے کوئی آپ کو بگاڑ نہیں سکتا. لیکن بہت افسوس سے مجھے عرض کرنا پڑتا ہے کہ یزیدیت یزیدیت اور یزید کے لشکر ہمارے معاشرے میں, میں یہ جو یہ الفاظ کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یزیدیت تمام تر آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی حسینیت بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. وہ لوگ جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, کبھی صحابہ کا نام لے کر کبھی اہل سنت کا نام لے کر, وہ نہ صحابہ کے محبین ہے اور نہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, افتراق پھیلانا چاہتے ہیں اور اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے وہ لوگ آئے ہیں.
ٹھیک, لیکن میرے لیے وہی سوال بن جاتا ہے کہ بھائی جو چیز ادھر اسلام تو عالمی دین ہے کہ جو چیز فلسطین میں جائز ہے وہ ادھر ناجائز کی.
جو فلسطین میں نہیں ہے یہ حالات, یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں, یہاں پہ جلسہ منعقد کر سکتے ہیں, حکومت کے خلاف تنقید کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہمارے دستوری حقوق ہیں. اگر یہ دستوری حقوق چھین لیے جائیں پھر ہم فیصلہ کریں گے اور پھر ہم مشورہ کریں گے پھر کون سا راستہ اختیار کیا جائے.
جی قادری صاحب یہی سوال آپ سے.
بندوق اٹھانا, قوت استعمال کرنا, پہلے میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ وہی حدیث پاک ہے جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے پیش کی تھی, اور اس کی ایک تقسیم کی ہے علماء نے. میں نہیں کہتا کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے, لیکن بہرحال اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے اس تقسیم سے. یہ جو نا کہ ہاتھ سے یہ کام ہے حکمران کا, حکومت کا, اور زبان سے یہ کام ہے علماء کا, اور دل سے برا سمجھنا یہ کام ہے عوام کا. یہ ایک تقسیم ہے.
ہمارا کام تو سب سے آسان ہے. جی
آسان کام ہے آپ کا. تو یہ جہاں تک ہے نا جی, عوام میں سے کوئی یا علماء میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں, زبردستی اور قوت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنا شروع کریں, اس سے فساد کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی کوئی مثال تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر قرون اولا تک نہیں ملتی اس کی کہ صرف اصلاح کے لیے یا نفاذ شریعت کے لیے کسی نے کہا ہو کہ ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں. دوسری بات, یہ ایک پہلو اس کا جو ہے نا وہ شرعی اصطلاح خروج, اس کے ساتھ بھی یہ متعلق ہے, اور اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حکومت کی غلط روی شرعی نقطۂ نظر سے اس کے خلاف زبان استعمال کی جا سکتی ہے, حق کی آواز بلند کی جا سکتی ہے, لیکن ہتھیار اٹھانا, خروج کرنا اکثر فقہا نے, زیادہ تر فقہا نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں خودکش حملوں کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ حالت جنگ میں, میدان جنگ میں خودکش حملہ مخالف فریق کے جنگجو پر کیا جا سکتا ہے, کافر جنگجو پر کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی تھی, بہرحال ایک بات مشہور ہوئی تھی 65 کی جنگ میں کہ چونڈے کے محاذ پہ ہمارے فوجی انڈین ٹینکس کو, جن کی تعداد بہت زیادہ تھی ہمارے ٹینکس کے مقابلے میں, ان کو روکنے کے لیے ان کے نیچے بم باندھ کے لیٹ گئے. کسی عالم نے اس کو ناجائز اور غلط اور حرام نہیں کہا, اس طرح کی حرام خودکشی نہیں کہا. میدان جنگ تھا, مخالف فریق ایک کافر فریق حملہ آور تھا, اس پر یہ ہوا. لیکن میں زمانہ امن میں یا امن کے میدان, جنگ کے میدان کی بجائے امن کے حالات میں اور امن کی جگہوں پر یہ خودکش حملے کرنا اس کا کوئی جواز نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خودکشی کے ذیل میں آتا ہے.
قاضی صاحب یہی بات ایک اور حوالے سے میں, کہ کیا مسلمانوں کی ریاست یا میں کہوں گا ریاست پاکستان, اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کیا ایک فرد یا یہ ایک گروہ وہ بندوق اٹھا سکتا ہے نیک مقاصد کے لیے بھی اور شریعت کے نفاذ کے لیے بھی؟
میں ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے جو دلیل دی ہے, اس دلیل کی بنیاد پر فلسطین کا جہاد, کشمیر کا جہاد, افغانستان, جہاں بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے مسلمانوں کی, وہ ساری جو ہے وہ جہاد نہیں ہے. یعنی اس دلیل کی کہ الامام جنت, امام نہیں ہے وہاں پر, چونکہ امام نہیں ہے اس لیے ریزسٹنس بھی غلط ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بوڑھے بچے عورتیں چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ اس ظالم قریے سے نجات دلا دے، تم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، قرآن کریم کا واضح حکم ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری ریاست میں بھی نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم سے پکار پکار کر چیخ کر کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو. اگر ہم مدد کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے یہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے یہ فلسطین کا بھی جہاد ہے، ریزسٹنس ہے، امام نہیں ہے وہاں بھی، الفتح بھی ہے، حماس بھی ہے، آپس میں بھی اختلافات ہیں، لیکن غیر ملکی استعمار کے خلاف ریزسٹنس ہے، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے. کشمیر میں اکوپیشن فورسز ہیں، ناجائز قبضہ ہے انڈیا کا، اس لیے وہاں کے لوگ جو ریزسٹ کر رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ان کی مدد فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے.
کسی برائی کو روکنے کے لیے میں قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہوں، طاقت استعمال کر سکتا ہوں.
میں نے بتایا ہے جی کہ ہم پاکستان میں وائلنس، تشدد اور اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا کر کام کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے.
اور خودکش حملے جائز ہے کہ ناجائز؟
ہم اس کو خودکش حملے پاکستان کے اندر جس میں بے گناہ لوگ مر رہے ہوں، جس میں معصوم لوگ، جس میں بڑی بوچھے، تو اس کو میں خودکش حملے کے علاوہ بھی اگر ویسے بندوق سے بھی کسی کو مارا جائے میں غلط سمجھتا ہوں. بے گناہ آدمی کو، وائلنس کو، طاقت کے استعمال کو، خودکش حملہ جو ہے نا جی، آپ خودکش پر کیوں آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی وائلنس، تشدد اور قوت کا استعمال، اس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اس کا نہ کشمیر کے جہاد سے تو ہی تعلق ہے، نہ فلسطین سے ہے، نہ افغانستان سے، وہاں پہ دوسرے.
بھائی صاحب، اس میں یہ جو ومالکم لا تقاتلون، وہ جو مستضعفین اور اس کی آپ نے بات کی، تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس روز پشاور کے خیبر بازار میں یا پھر پیپل منڈی میں جو کچھ ہوا، تو شاید یہاں پہ وہ مستضعفین اور وہ مدد کے لیے پکارنے والے یہی لوگ ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ڈالنے والے اور ان کو مستضعفین بنانے والے وہ پاکستانی طالبان ہیں.
دیکھیں جی،
تو ادھر ان کی مدد کے لیے پہنچنا،
دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا کہ دی کہ کیونکہ یہ خودکش ہے، اس لیے خودکش کوئی اور نہیں ہو سکتا، دلیل یہ ہے.
جی
میں کہتا ہوں جی یہ بھی ایک متنازع بات ہے کہ ہر حملہ خودکش ہے کہ نہیں ہے. مینا بازار کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں، وہ تو کسی نے بھی نہیں کلیم کیا کہ یہ خودکش ہے. فلسطین کے جہاد کے بارے میں بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ خودکش نہیں ہے، یہ خودکش استشہادی ہے. ان کے پاس کوئی اور کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور اس کو وہ خود اپنے آپ کو ہتھیار بنا کر دوسرے دشمن کے اوپر پھینکتے ہیں. لیکن میں اس کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ غلط اس لیے ہو رہا ہے، کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان میں بالکل معصوم بے گناہ لوگوں پر اور ان لوگوں کے اوپر خلاف ہو رہا ہے جو جن کا کوئی اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہمارا دشمن کو فائدہ پہنچا رہا ہے.
بے ایزن من قتلت، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کبھی چرچ میں بم پھٹ جاتا ہے، کبھی امام بارگاہ میں بم پھٹ جاتا ہے، کبھی مسجد میں بم پھٹ جاتا ہے، کبھی مفتی جمیل قتل کر دیے جاتے ہیں، کبھی لدھوانی قتل کر دیے جاتے ہیں، کبھی نشر پارک اڑا دیا جاتا ہے، وہ معصوم جو اپنے نبی کی محبت میں میلاد کر رہے ہیں، کیا جرم تھا ان کا؟ خدا لعنت کرے دشمنان پاکستان پر، خدا لعنت کرے دشمنان اسلام پر، خدا لعنت کرے دشمنان دین پر، اور خدا ان پر لعنت کرے جو اس وحدت کے دشمن ہیں، جو شیعہ سنی کو جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کرانا چاہتے ہیں، خدا ان سب کو نابود کرے.
جن علماء کرام نے آج سے 2-3 سال پہلے خودکش حملوں کے خلاف ہمارے اس پروگرام میں فتوے دینے کا سلسلہ شروع کیا، ان میں سر فہرست تھے ڈاکٹر مفتی سرفراز نعیمی صاحب. اور آپ نے یقیناً دیکھا کہ سال 2009 کے دوران مفتی سرفراز نعیمی صاحب لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں ایک خودکش حملہ آور کا شکار ہو گئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. مفتی سرفراز نعیمی صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں آ کے جو خودکش حملوں کے خلاف گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ سلسلہ آج بھی ہمارے پروگرام میں جاری ہے.
پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو جو ناجائز حرام قرار دیا گیا، اس کی اساس و بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا, چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے, دوسرے کی جان, عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے.
دارالاسلام کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کا اجرا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا قطن کوئی جواز موجود نہیں ہے, اور علماء دین سے جب بھی وہ رجوع کریں گے وہ نصوص اور اساس کی بنیاد پر ہمیشہ اس کی ممانعت کا یعنی فتویٰ دیں گے, اور وہ فتویٰ دیتے چلے آئیں گے.
لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا صوفی محمد کی کالعدم شریعت محمدی نے اور طالبان نے صوفی سیڈر کی کبھی مذمت کی؟
آپ کرتے ہیں مذمت؟
جی مذمت کرتا ہوں. میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ ابھی تمام مکاتب فکر کے علماء کا گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا, اس میں متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا گیا تھا. تمام مکاتب فکر کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے, ہماری تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ صوبے سیڈر یعنی کہ حملہ کرنا خود کش یہ اسلام میں کلیتن حرام ہے.
کہ ادھر جو چیز جائز یا فرض ہے ادھر کیوں نہیں؟
اس لیے کہ یہاں پر تو شرائط کو پورا نہیں کر رہے. آج آپ بتائیں کہ جو اسکول کے ادارے اڑائے جا رہے ہیں, علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے, تقریباً 142 علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا, اس کے بعد بچوں کو زندہ کنٹینر کے اندر جلایا گیا, اس کے بعد آپ کے تعلیمی اداروں کو بموں سے اڑایا گیا. تو وہاں پہ تو وہ جو شریعت کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو اس کو فلفل نہیں کر رہی ہے ہمارے یہاں کے لوگ, اور اپنے طور پہ کھڑے ہو کے جو بھی کام کر رہے ہیں, بلکہ اس خاص طور پہ علماء اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے جو مزارات کو شہید کیے گئے, میرے پاس لسٹ موجود ہے ان علماء اکرام کو جو شہید کیا گیا جن کی گردن پھر گئی. آپ دیکھیں کعبے سے حرمت سے زیادہ خون کی حرمت بتائیے انسان کی, اور پیر سمیع اللہ صاحب کو قبر سے نکال کے 3 دن کے بعد قبر سے نکال کے لٹکا کے گولیاں ماری گئیں, تو یہ کہاں شریعت کو؟
جب 1980 کے اندر ضیاء الحق صاحب نے مذہب کو ختم کرنے کے لیے, یا جو بھی آپ کہہ لیں مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آپس میں لسانی تنظیمیں اور دیگر ایسی طرح کی تنظیمیں جہادی تنظیموں کو پرموٹ کیا, تو اس وقت 90 میں ان کے جب مسجدوں پہ قبضہ شروع ہو گئے, جب کلاشن عام ہوئی, ہیروئن عام ہوئی, تو ان لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری مساجدوں پہ قبضے کیے, انہوں نے ہمارے اداروں
کو. کس نے کیے قبضے؟ کس نے کیے؟
وہ جو لوگ 80 کے اندر جن کو یہاں ان کیا گیا تھا, جو امریکہ اور دوسروں کے کہنے پہ یہاں جہادی تنظیموں کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اسلحے کی بنیاد پر. تو یہاں جب مسجدوں پہ قبضہ, وہ اسلحہ جو امریکہ کے لیے استعمال ہونا تھا, وہ اسلحہ جو رشیا کے لیے استعمال ہونا تھا, وہ ہمارے پاکستانیوں پہ استعمال ہونے لگا. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں بہت حد سے زیادہ بڑھی, تو اس وقت یہ چیزوں کا ہوا کہ ہمیں اپنی مسجدیں بچانی ہیں, ہمیں اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے ادارے بچانے. تو اس وقت یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بنتے ہوئے پاکستان کے مخالف تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو گالی دی تھی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی تھی اور اسلحے کی بنیاد کے اوپر نظریات چینج کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت یہ قائد ہمارے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا نہیں, اسلام رواداری کا نام ہے, اسلام محبت کا نام ہے, اسلام پیار کا نام ہے. ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے, کسی کو اپنا نقطۂ نظر, اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسلحے کی بنیاد پر یا غیروں کے وہ جو اشاروں پہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہی لوگ تھے جو پاکستان بناتے ہوئے مخالف.
تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں اب پوری قوم کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے. یہ ناپاک اور پلید ترین دہشت گرد گروہ ہے, تکفیری, جو امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے, اور اس کا کوئی اسلامک ایجنڈا نہیں, اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. کسی بھی جنگ میں کوئی ویلیوز تو ہوتی ہیں, کافر بھی لحاظ کرتے ہیں, اپنی جنگ میں پرزنر آف وار لیتے ہیں تو کسی نہ کسی کنونشن کا لحاظ کرتے ہیں. اور یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گئے کہ جو 9-9 سال کے بچوں کو زمین پہ لٹا کے سروں میں گولیاں مارتا ہے اور مسجد کے اندر, اور جس طرح بے دریغ سلاٹر انہوں نے کیا ہے. بائی گاڈ, ہم جب امریکنز اور سی آئی اے اور را کی بات کرتے ہیں تو ہم تحریک طالبان کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ تمہیں جہنم کے آخری کونے تک تمہارا تعاقب کیا جائے گا, اور تمہیں جہنم میں دھکیل کر ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ, تمہارا وجود مٹایا جائے گا اس پاک سرزمین سے. تم اتنے ناپاک ہو کہ ہم یہاں تمہیں دفن بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ پاک سرزمین ہے. اب وقت ہے کہ قرآن کا حکم ان پر نافذ کیا جائے جو زمین میں فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے, اور یہ حکم ملٹری کورٹ مارشلس کے ذریعے, ملٹری ٹرائلس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہ دہشت گرد تمام منہ سے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل و غارت کیا ہے, لہذا کسی قسم کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ پکڑے گئے آپریشن میں, وہ پکڑے گئے جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہوئے, یا سوسائڈ جیکٹس کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جو پکڑے گئے, ان کو صرف ٹی وی پہ لا کے یہ کہلوا دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ان کی اصلیت کیا ہے, اور چوک پہ ٹانگ دیں جیسے اللہ کا حکم ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے اس پارے فساد کو کنٹرول کرنے میں اگر اللہ کا حکم نافذ کریں تو. قصاص کا اس ملک میں قصاص نہیں ہے. 10 سال ہو گئے ایک دہشت گرد عدالتی نظام کے ذریعے سولی نہیں چڑھایا گیا. اور جب اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے پھر روتے ہیں ہم لوگ کہ دہشت گردی ملک میں کیوں ہو رہی ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. قوم کو میں ایک دفعہ پھر کہتے ہیں حوصلہ رکھو, اللہ کا فضل اور کرم ہے. ہم نے پاکستان 50 لاکھ شہدا دے کے بنایا تھا, 10,000 شہید دے دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے, یہ سعادت ہوگی ہماری. اینڈ وی آر ویلنگ اینڈ وی آر ریڈی, ہم بچے شہید کروانے پہ تیار ہیں, کتنے ماریں گے یہ ہمارے. اللہ کا فضل اور کرم ہے, اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہے. ہر طرف سے ہم دشمنوں کو مار پڑ رہی ہے اس وقت, بیچ میں اگر ہمیں یہ شہدا دینے بھی پڑتے ہیں تو اٹس اے پرائس ورتھ پینگ. زندہ قومیں یہ قیمتیں ادا کرتی ہیں اپنی آزادی کے لیے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت اتنا شاندار ہے کہ یہ شہدا کی قربانیاں انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں جائیں گی. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہمیں امریکنز کو آج نکالنا ہے, اور نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے. امریکن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی اکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے, وہ دو جنگوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, ان کی سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہیں. آپ 15 دن کے لیے ان کا فیول سپلائیز بند کر دیجیے, گھٹنوں کے بل روتے ہوئے کوئی ایشو نہیں. وی ہیو ڈیسائیڈڈ دس, امریکن کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اس وقت, لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو روز اپنے 50-50 بچے اپنے شہروں میں دفن کریں گے ہم. اور ہم سب سے بڑھ کر یہ شکایت علماء سے کریں گے. قوم کی قیادت علماء کو کرنی ہوتی ہے.
مکمل طور پہ حالت جنگ میں
جو حالت اس وقت جو ہمارے خلاف فتنہ ہے وہ دین اور مذہب کا نام استعمال کر کے قتل و قتل و غارت مچایا ہوا, جو فساد فی الارض ہے یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے علماء کو سٹینڈ لینا ہے. لیکن آج کیوں ہمیں علماء نظر نہیں آتے, جو علماء حق جنہوں نے سچ بات کی, انہوں نے اپنا خون بھی دیا. مفتی شام مرزا شہید کیے گئے, ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کیے گئے, پشاور میں مولانا گل حسن حسن جان شہید کیے گئے, مگر یہ اچھی قیمت ہے سچ بولنے کی. ہمارے علماء حق تاریخ میں شہید ہوتے رہے سچ بول بول کر, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے علماء یونائٹ ہو کر سٹینڈ نہیں لیتے اس بات کے خلاف کہ تحریک طالبان کافروں اور تکفیریوں اور خارجیوں کا ایک گروہ ہے. اور آج اگر علماء نے سٹینڈ نہیں لیا تو پھر امت تاریخ بھی نوٹ کر رہی ہے, اور پاکستان کی قوم اور ملک اور امت بھی پھر ان کی عزت کرنا بند کر دے گا, کیونکہ علماء حق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ علماء حق ہیں. اور یہی وقت ہے جب قوم کو ضرورت ہے ان کی, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس وقت کھڑے ہو کر دہشت گردوں کے خلاف جو مسجدوں میں ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نعوذ باللہ حضور کی سنت سے حکم ملا ہے کہ مسجدوں میں ذبح کرو جا کے. ان للہ وانا الیہ راجعون.
ناظرین, فقہی اصطلاح میں کسی شرعی وجہ کے بغیر محفوظ الدم مسلمان کا خون بہانا حرام ہے.
علماء عوام تک ایک میسج پہنچائیں اس کو بہت زیادہ اور بہت آسانی سے, کہ یہ جو لوگ تکفیر کے فتوے دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے قتل کو جائز قرار دے رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسا کہ فرمان تھا رسول کا کہ جنگ میں جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو فرمایا کہ کسی زخمی کو نہ مارنا, کسی بوڑھے کو نہ مارنا, کسی عورت کو نہ مارنا, کسی بچے کو نہ مارنا, جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہا ہو اسے نہ مارنا. وہ مذہب یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے قتل کو جائز قرار دے؟ اگر آپ انہیں اپنے فرقے کا نہیں سمجھتے تب بھی, اگر وہ چرچ میں عبادت بھی کر رہے ہیں تب بھی, وہ جنگ لڑنے تو نہیں آئے. تو جو جنگ کے میدان میں آنے کے بعد بھی پلٹ کے جا رہا ہو اسے تو نہ مارنے سے منع کیا جائے, اور جو عبادت کر رہا ہو, جو دین کی تعلیم دے رہا ہو, اسے قتل کرنا, یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ عزیزان محترم, ہمیں اس بات کو بہت زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں دراصل وہ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے محبت, بھائی چارگی اور امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک اقدامات علماء کی طرف سے اس سلسلے میں بہت زیادہ جنگی طور پر ہونے چاہیے.
دینی مدارس میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, برے صغیر میں, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ برطانوی استعمار کی سازش میں ہم ریلوے پٹری کے دو دھاروں کی طرح بالکل متوازی سسٹم میں آ گئے. ایک طرف دینی تعلیم چل رہی ہے, ایک دنیاوی تعلیم چل رہی ہے, اور اس گیپ کو ماپنے کی کسی نے ناپنے کی کسی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان کو بے دین سمجھنے لگ گئے, وہ ہمیں دکیا نوز سمجھنے لگ گئے. ہم ان سے کہنے لگے کہ یہ سارے بے دین اور فاسق فاجر ہیں, وہ کہنے لگے مولویہ بالکل دکیا نوز رجعت پسند ہیں, جبکہ دونوں طرف یہ چیز نہیں تھی. لہذا دور حاضر میں جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے یہی مدرسہ تھا, حوض علمیہ قم تھا, جس نے کردار ادا کیا اور 2500 سالہ شہنشاہیت کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور اسلام کی حاکمیت کو قائم کیا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر باہر سے امداد آتی ہے کس شکل میں آتی ہے؟ چیک آتے ہیں، چیک بینک میں جاتے ہیں، حکومت تمام چیزیں بینکوں سے حاصل کر سکتے ہیں، کس کس مدرسے کو باہر سے کتنی کتنی امداد آ رہی ہے، اور اگر باہر سے آ رہی ہے تو حکومت کا فرض ہے یہ کہ وہ ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو ختم کرے، وہ لیکن حکومت ایسا نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے سرفرست کرتی ہے، چشپوشی کرتی ہے. اس وقت جتنی جماعتیں تھیں جو جہاد کے نام پر کام کر رہی تھیں، وہ سارے کے سارے حکومت کی سرپرستی کے اندر، حکومت کے تعاون سے یہ ساری کاروائیاں کر رہی تھیں، اور یہ سب افراد جو ہیں وہ معلوم ہیں. ان کو جو اسلحہ آتا تھا، سرمایہ آتا تھا، وہ بیرون ملک سے بھی آتا تھا، سعودی عرب سے بھی آ رہا تھا، عرب امارات سے بھی آ رہا تھا، اور ہر لوگ ہر شخص کو پتہ ہے، اور خود امریکہ بھی جو ہے پیچھے رہ کر ان کو اسلحہ جو مہیا کر رہا تھا.
پاکستان کی فوج جس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا جاتا ہے وہ تلاش کرنا چاہتی تھی. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان میں ایسی حکومت بننی چاہیے جو پاکستان کی حامی حکومت ہو. ادھر کا بارڈر چونکہ ہمارا بہت سے خطرات میں رہتا ہے، اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ ادھر کا بارڈر کم سے کم محفوظ ہو جائے. ایران میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس زمانے میں جس طرح کے انقلابی قوتوں کے ہوتا ہے، اس انقلاب کو بڑی حد تک وہ چاہتے تھے کہ برآمد بھی کریں، اس کے بھی کچھ اثرات و نتائج تھے. سعودی عرب بھی بڑی وحشت محسوس کر رہا تھا اس سے. عراق اور ایران کے درمیان جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس میں عالمی طاقتیں بھی ملوث تھیں، اور امریکہ کے اپنے مفادات تھے، وہ ویتنام کی جنگ کا بدلہ لینا چاہتا تھا. تو بے شمار مفادات جمع ہو گئے، اور سب مفادات میں مل کے یہ جنگ شروع کی. اور پھر بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اسلام استعمال ہوا. یہ بدقسمتی اسی وجہ سے ہوئی کہ اسلام کے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا کہ جہاد اور جنگ ہمیشہ ریاست کے اہتمام میں ہوتی ہے، اور ریاست کو کبھی اس طرح کے پرائیویٹ گروہوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. میرے نزدیک امریکہ نے بھی یہ ظلم کیا ہم پر، ہماری فوج نے اور ہماری حکومت نے بھی ظلم کیا، اور وہ لوگ جو مذہبی لوگوں میں سے اس کے اعلی کار بنے، انہوں نے بھی اسلام کو، مسلمانوں کو، ہر ایک کو نقصان پہنچایا.
یہ نتیجہ ہے اس جہاد کا جو کہ افغانستان کے اندر ہوا، کہ پاکستان کی اپنی معیشت، پاکستان کا اپنا استحکام، پاکستان کے معاشرتی روایات جو ہیں، اور پاکستان کا اپنا وجود جو ہے، وہ خطروں سے دوچار ہو گیا.
ایرانی انقلاب کی فکر کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اوپر شیعہ انقلاب کی چھاپ لگائی گئی، اور پھر اس کے راستے سے شیعوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا. آج جو ہم ملک میں فرقہ واریت کو اس خونی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اس کے بانی حضرت ضیاء الحق صاحب تھے کہ جنہوں نے شیعہ سنی کے عنوان سے فضا پیدا کی، ایسی تنظیموں کی سرپرستی کی، اور اس کے ذریعے اپنے اقتدار کو بھی طول دیا، اور اس سلسلے میں مشرقی وسطی کی حکومتوں نے بھی سرمایہ کاری کی، اور اسی کے نتیجے میں مدرسے بنے، اسی کے نتیجے میں جنگلوں میں، صحراؤں میں مسجدیں بنی جہاں کوئی تک نہیں تھا، کوئی آدمی تک نہیں رہتا. تو یہ مراکز جو ہیں اس طرح بنائے گئے جو حقیقت میں پناہ گاہیں بنی.
ایران کے اندر انقلاب آیا، اس انقلاب نے جب آگے ایکسپورٹ کرنا چاہا اپنے اس انقلاب کو اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کے اندر، اس سے بھی امریکہ ڈرا کہ اگر وہ انقلاب اگر پاکستان کے اندر سرایت کر گیا تو یہ ایک نیا ایسا ملک ہوگا جس کا میں مداوہ نہیں کر سکوں گا.
اس پچھلی صدی میں تین حکومتیں قائم ہوئی ہیں، سعودی عرب میں قائم ہوئی، ایران میں قائم ہوئی، اور ادھر افغانستان میں طالبان کی ہوئی. تو طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی اس کی اسلامی تعبیر بھی وہ تعبیر تھی جو وہاں کے قبائلی معاشرے نے کر رکھی ہوئی، اور اس کے پیچھے اگر آپ کسی گروہ کو کھڑا دیکھ سکتے تو وہ دیوبندی نقطہ نظر. تو جو لوگ ہوں گے وہی چیز ضرور پذیر ہو جائے گی.
جن کے پاس کل تک سائیکلیں نہیں تھیں ان کے پاس کرشف کہاں سے آ گئی؟ یہ مفت ملتی ہے. جو کل تک سائیکل پر نہیں چل سکتے تھے ان کے پاس پجاروں کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے افراد کہاں سے آ گئے؟ یعنی کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کل کیا تھا اور آج کیا چیز آگے نہ بڑھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے ان افراد کو جو وہ فیڈ کیا گیا تاکہ یہ آئندہ کے لیے ان کے وہ کام آ سکیں. اچھا انہوں نے پھر جو ان کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کو وہ پوری کی، اور پاکستان کے اندر فقہ واریت جو ہے اس کو انہوں نے عروج پہنچایا.
یہاں پاکستان میں کبھی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا. شیعہ سنی جھگڑا وہ ہوتا ہے جو ہندوستان میں فسادات شروع ہوتے ہیں، ایک شہر میں ہو جاتا ہے تو اس کے لپیٹ میں پورا ہندوستان آتا ہے. یہاں ملتان میں 50 شیعہ مارے جاتے ہیں، اس کے قریب کسی شہر میں آگ نہیں بڑھتی. 70 سنی مارے جاتے ہیں دوسرے شہر میں، وہ آگ اس محلے سے آگے نہیں جاتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فقہی مسئلہ تو چلا آ رہا ہے، اختلافات یہ بیرونی طاقت ہے یا عناصر، یہ بیرونی پیسہ ان کو لڑا رہا ہے.
فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و غارت گری، یہ تو اسلام میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ یا تو ہندوؤں اور اس طرح سے جو بھارت کے اندر فرقواریت ہے اس کی وجہ سے اس کے زیر اثر یہ چیز ہو سکتی ہے یا کوئی خفیہ ایجنسیاں یہ کام کر سکتی ہیں. ہمارے نصاب کے اندر دینی مدارس کے نصاب کے اندر اب سنی مدارس کے اندر شیعہ مصنفین کی کتابیں اب تک شامل ہیں اور معتزلہ کی کتابیں جو علمی کتابیں ہیں چاہے شیعہ نے لکھی ہوں چاہے کسی معتزلی نے لکھی ہوں وہ شامل نصاب ہیں. وہ شیعہ مدارس کے اندر ہمارا جو ہے وہ سنی نصاب تعلیم کی مختلف جو ہے مضامین جو ہے اس میں شامل ہیں.
میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں یہاں کھڑی کی گئی ہیں یہ سب ہمارے فوجی حکمرانوں کی مہربانی سے ہیں. یہی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, یہی ان کو پشت پناہی کرتے ہیں, یہی ان کو سہارا دیتے ہیں. اگر یہ آج ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں پاکستان جیسا پرامن ملک دنیا میں ہے کونی سالوں میں.
اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو بہت سارے ایسے ادارے اور ایجنسیاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ فرقہ وارانہ جو فسادات تھے ان کو سپورٹ کیا, یعنی ان کو پشت پناہی مہیا کی ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کام نہ ہونا, بے روزگاری بھی ہے, جہالت بھی ہے, یہ بھی ہے, کچھ ہمسایہ ملکوں کی پاکستان کے اندر مداخلت بھی ہے.
اسلام جدید ترقی کا مخالف نہیں, اسلام جدید ترقی کے مفاسد کا مخالف ہے. قرآن مجید نے جو فلسفہ تعلیم دیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے تزکیہ نفس ہے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے. کیوں تزکیہ نفس کو اس لیے مقدم رکھا گیا, اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو پھر ہیروشیما بنے گا, پھر یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت انسانیت کا یہ کچھ ہوگا. اگر تقویٰ ہوگا تزکیہ نفس ہوگا پھر انسان سوچے گا اس کو ماروں کہ نہ ماروں, اس کو قتل کیا جائے کہ نہ کیا جائے. تو اس وقت جو دنیا میں بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم تو موجود ہے لیکن وہ تعلیم تزکیہ نفس اور تقویٰ سے خالی ہے, اس کا نقصان دنیا کے سامنے آ رہا ہے.
سوال یہ ہے دینی مدارس اہل سنت جماعت کے بھی ہیں, اہل تشیع کے بھی ہیں, اہل حدیث حضرات کے بھی ہیں, اہل دیوبند حضرات کے بھی ہیں, اور تقریباً اہل دیوبند کا اور اہل سنت جماعت کے مدارس کا نصاب 99% تقریباً ایک جیسا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں تو ایک طالبان کی شکل موجود ہے دیوبندی مدارس کے اندر اور اہل سنت والجماعت والے بھی وہی نصاب پڑھا رہے ہیں, سب کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ نصاب ہی اگر یہ افراد ایسا پیدا کرتا جو کہ تقریب کاری شکل میں ہیں تو پھر تو دونوں طرف ایک طرح کے افراد آنے چاہیے تھے, لیکن زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے.
یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کی تعلیم ہر مدرسے میں دی جائے گی, ایک جہاد, دوسرے نہی عن المنکر یعنی برائی کو ہمیں روکنا ہے, یہ زیر بحث آتا ہے, یہ دینی تصورات ہیں. تیسرے تکفیر یعنی کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے, یہ بحث ہر مدرسے میں ہوگی, بریلوی مدرسے میں بھی ہوگی, یہ اہل حدیث مدرسے میں بھی ہوگی, یہ دیوبندی مدرسے میں بھی ہوگی. جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ مجرد علم کی سطح پر رہے گی اور حدود قیود کے ساتھ بتا دی جائے گی تو کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا. کوئی بھی شخص اگر فرض کر لیجیے کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے تبدیلی لانی چاہیے, انقلابی لوگ بھی تو ہوتے ہیں, اب اگر مدرسہ اس کے اہتمام میں ہے تو یہی تینوں تصورات اوپر اٹھیں گے. تکفیر یہ صورت اختیار کر لے گی کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے اور کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے, اور نہی علی المنکر کے لیے ہر مسلمان کو پابند کیا گیا ہے اور ایک حدیث بیان کر دی جائے گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ سے روک دو, اس سے نیچے جاؤ گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. لال مسجد میں یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں اور صرف یہی جمع نہیں ہوئی, لال مسجد کو خود افغان جہاد کے زمانے میں استعمال کیا گیا, اس کا مرکز بنی رہی. ہمارے بہت سے جو ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے بھی چشم پوشی برتی اور بعض لوگوں کی سرپرستی بھی کی. اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے جس سے آپ سب لوگ اب واقف ہیں, یہ کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے. بعد میں جب آپریشن کی نوبت آئی تو آپ جانتے ہیں کیسی احمقانہ حرکتیں. ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہمارے جدید نظام تعلیم کو ہے. آپ اس کو بہتر کریں, اس کو تمام قومی دینی مذہبی اخلاقی تہذیبی ضرورتوں کو پورا کرنے کا عامل بنائیں, اس کے اثرات مدارس پر بھی ہوں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس بہت منظم ہیں, ایک بڑی طاقت کی صورت میں موجود ہیں, اس وجہ سے اس وقت کوئی غیر حکیمانہ اقدام حکومت کے لیے بھی ملک کے لیے بھی قوم کے لیے بھی سخت نقصان دہ جائے گا.
جب ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے پیچھے یہی مدرسہ تھا, حوض علمیہ قم تھا, اور وہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا
وہ یونیورسٹی اور دینی مدرسے کے درمیان جو دوریاں تھیں اس کو ختم کرنے کا کام کیا، تاکہ ایک مسلمان طالب علم جب تعلیم حاصل کرے تو وہ تعلیم بھی لے اور یہ بھی لے. یہ جو بعد اور دوری دینی مدارس اور یونیورسٹی میں پائی جاتی تھی اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے دینی تعلیم کی جو ضروری تعلیمات ہیں، میں نہیں کہتا کہ سارے یونیورسٹی والے مجتہد بن جائیں، لیکن جتنی دین کی ضروری تعلیم ہے اس کو یونیورسٹی میں جانا چاہیے. جتنی جنرل تعلیم ضروری تعلیم ہے، لا کی ہے، سائنس کی ہے، صحت کی ہے، دوسری چیزیں، وہ دینی مدارس میں آنی چاہیے، تاکہ ہم معاشرتی مسائل کو بھی سمجھ سکیں، طرفین سمجھ سکیں، وہ دین کی ضروریات کو سمجھ سکیں، یہ دنیا کی ضروریات کو سمجھ سکیں. لیکن جہاں تخصص کا معاملہ ہے، وہاں پر ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے، اس کو مکس کرنا جو ہے یہ ایک محال چیز ہے. اور حکومت اس سلسلے میں تجربہ کر چکی ہے، ماڈل دینی مدارس بنایا ہے، حکومت نے سلیبس بھی بنایا ہے، لیکن ناکام ہو گیا ہے.